محترم ناظرین السلام علیکم، ہفتے وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ حسب معمول آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران ایران اور علاقائی اور عالمی سطح پر رونما ہونے والے اہم واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات۔
ایرانی قوم کامیاب اور سرخرو ہوگی قائد انقلاب اسلامی۔ فلسطینیوں کو واپسی کی اجازت نہیں دیں گے، اوباما کی یقین دہانی۔ کشمیر میں حالات ایک بار پھر کشیدہ۔ پاکستانی معیشت پر دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اثرات۔ امریکی حکام کو جھوٹ کا سہارا۔
جی ہاں ناظرین، قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے یوم پاسدار کے موقع پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے اہلکاروں اور کمانڈروں سے خطاب کرتے ہوئے ملکی حالات اور علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ اس ملاقات کی تفصیلات کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے۔
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے سب سے پہلے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی خصوصیات بیان کی اور اس ادارے کے قیام کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اپنے تشخص اور بنیادی ڈھانچے کو محفوظ رکھتے ہوئے وقت کے تقاضوں کے مطابق کام کیا اور ترقی کی منازل طے کی ہیں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ایران میں انقلاب کی کامیابی کے ابتدائی برسوں میں انقلاب مخالف دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے، دفاع مقدس شروع ہونے سے پہلے ایران کے سرحدی شہروں میں ہونے والی بدامنی پر قابو پانے اور ایران کی ارضی سالمیت کے تحفظ اور انقلابی امنگوں کی پاسداری میں اہم کردار ادا کیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے حالیہ 3 عشروں کے دوران انقلاب اور حکومت کے تحفظ اور اسے مستحکم بنانے میں بنیادی کردار نبھایا۔ اسلامی انقلاب انقلاب فرانس کی طرح حالیہ صدی میں رونما ہونے والے دیگر انقلابوں کے برخلاف مسلسل اسلامی انقلاب کے مقاصد پر گامزن ہے، اور اس انقلاب کی پائیداری اور دوام کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی کوششیں، جسے وہ ایران کے رویے میں تبدیلی کا نام دیتے ہیں، دراصل ایران انقلاب اسلامی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش ہے۔ انقلاب کے خلاف تسلط پسند طاقتوں کی گزشتہ 30 برسوں کی کوششوں کے باوجود اسلامی انقلاب اور حکومت ایران کا تشخص اور امت ایران کی سیاسی پختگی اور قربانی کا جذبہ پوری طرح برقرار ہے، اور اسی بات نے ایران کے انقلاب کو دشمنوں کی گزند سے محفوظ رکھا ہے اور انقلاب کو پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ ایرانی قوم گزشتہ 3 عشروں کے دوران پیش آنے والے نشیب و فراز سے سرخرو ہو کر گزری ہے اور عالمی حقائق اور ملکی معاملات کا گہرا ادراک رکھتی ہے۔ جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی نے بدھ کے روز اپنے خطاب میں فرمایا ہے کہ ایرانی قوم اپنے ادراک اور اعلیٰ تجربات کی بنیاد پر عمل کرتی ہے، اور کوئی بات بظاہر مشکوک طریقے سے انہیں اپنی جانب راغب کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ فوری طور پر اپنے درک اور حقائق کے تجزیے کے ذریعے اپنی اصلاح کر لیتی ہے۔ یہ بات ایران کے حالیہ صدارتی انتخابات کے بعد اٹھنے والے فتنے اور بدامنی میں پوری طرح ثابت ہو گئی۔ امریکہ اور صہیونی حکومت ایران میں گزشتہ سال رونما ہونے والے واقعات کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ میدان میں اترے اور فتنہ پھیلانے والوں کی حمایت میں بولنے لگے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو اندرونی خطرے کا سامنا ہے جو اس نظام کو اکھاڑ پھینکے گا، لیکن ایرانی قوم کی ہوشیاری اور استقامت نے دشمن کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ایک بار پھر ایران کی پرامن جوہری سرگرمیوں کو بہانہ بنا کر پابندیوں کی ایک نئی قرارداد منظور کی ہے اور ایران پر فوجی حملے کی بات کر رہے ہیں، لیکن سنت الہی کے تحت اس بار بھی انہیں منہ کی کھانی پڑے گی اور ملت ایران سرخرو اور کامیاب ہوگی۔
واشنگٹن کا دورہ کرنے والے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو کو یہ یقین دلایا ہے کہ وہ مذاکرات کے ایجنڈے سے بے گھر فلسطینیوں کی وطن واپسی کے معاملے کو ہمیشہ کے لیے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے تجزیہ نگار نے صورتحال کا اس طرح سے جائزہ لیا ہے۔
فلسطینی جریدے المنار نے اس بارے میں خبر دی ہے کہ حکومت امریکہ نے اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے اور بے دخل کیے گئے فلسطینیوں کو مقبوضہ علاقے سے باہر مستقل طور پر آباد کرنے کے لیے علاقے کے کئی ملکوں سے رابطے کیے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ رابطوں کا یہ سلسلہ 3 ماہ قبل خفیہ طور پر شروع ہوا اور امریکی ٹیموں نے جلا وطن فلسطینیوں کو مقبوضہ علاقوں سے باہر بسانے کے غرض سے یورپ اور علاقے کے بعض ملکوں کے دورے بھی کیے۔ یہ ساری صورتحال اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما اس معاملے میں ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں تاکہ فلسطینی اور اسرائیلی وفود کے درمیان مذاکرات کے دوران جلا وطن فلسطینیوں کی واپسی کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے پاس کردہ قرارداد نمبر 194 میں جلا وطن فلسطینیوں کو اپنے وطن واپسی کا حق محفوظ رکھا گیا ہے۔ یہ قرارداد 1948 میں فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے بعد جاری کی گئی تھی اور اس وقت سے آج تک اسرائیل نے اس پر عمل نہیں کیا۔ حالانکہ فلسطین پر اس کے غاصبانہ قبضے کے آغاز سے اب تک لاکھوں جلا وطن فلسطینیوں میں سے نہ جانے کتنے تو میزبان ملکوں میں قائم پناہ گزین کیمپوں میں انتقال کر چکے ہیں اور بہت سے اب بھی اپنے وطن کی واپسی کے منتظر ہیں۔ اس حوالے سے امریکہ نے سن 1990 کے اشرے میں جب فلسطین اسرائیل مذاکرات کی بھٹی پوری شدت کے ساتھ روشن تھی عرب ملکوں کو اس بات پر راغب کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ جلا وطن فلسطینیوں کو اپنے ہاں مستقل طور پر آباد کر لیں اور ان ملکوں کی شہریت دے دی جائے، لیکن پناہ گزینوں کی میزبانی کرنے والے ملکوں کی جانب سے مخالفت کی وجہ سے یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اردن، شام اور لبنان ایسے ممالک ہیں جہاں بڑی تعداد میں جلا وطن فلسطینی شہری آباد ہیں۔ شروع ہی سے انہیں اپنے ہاں مستقل طور پر آباد کیے جانے کے یہ ممالک مخالف ہیں۔ امریکی حکام نے سن 90 کے اشرے میں آسٹریلیا، کینیڈا اور خود امریکہ میں فلسطینیوں کی آباد کاری کا منصوبہ بھی پیش کیا تھا، لیکن اس کی یہ تجویز بھی اس وقت کے فلسطین رہنما یاسر عرفات کی مخالفت کی وجہ سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکی۔ اس پس منظر میں فلسطین اسرائیل مذاکرات کے 2 اشروں کے دوران نہ صرف یہ کہ جلا وطن فلسطینیوں کی وطن واپسی اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا وعدہ پورا نہیں ہو سکا، بلکہ اب صورتحال اور بھی بدتر ہو گئی ہے۔ ایسے حالات میں امریکی صدر سن 1991 میں اس وقت کے امریکی صدر سینئر بش کی جانب سے فلسطینیوں کے وطن واپسی کے وعدے کو نظر انداز کر کے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ فلسطینیوں کی وطن واپسی کے معاملے کو ہمیشہ کے لیے مذاکرات کے ایجنڈے سے نکال دیا جائے۔ امریکہ 40 برس کے بعد زمین کے بدلے امن اور فلسطینی عوام کے حقوق اور جلا وطن فلسطینیوں کی واپسی کے بارے میں سلامتی کونسل کے قرارداد پر عمل درآمد کا وعدہ کر کے عربوں اور اسرائیل کو مذاکرات کی میز پر لایا تھا، اور آج 20 برس بعد باراک اوباما ایک سازشی اور فریبی منصوبے کے تحت فلسطینیوں کی ان کے گھروں کو واپسی کا حق چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ناظرین، گزشتہ ہفتے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں حالات کشیدہ رہے۔ حکومت نے حالات پر قابو پانے کے لیے کرفیو نافذ کیا، ہڑتالیں ہوئیں اور مظاہرے ہوئے۔ صورتحال ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں کہاں جا رہی ہے اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ پی ڈی پی کی رہنما محبوبہ مفتی اس بارے میں کہتی ہیں۔
دیکھیے، 2008 کے بعد الیکشن ہوئے تھے، اس میں کافی تعداد لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور جب سرکار بنی تھی تو لوگوں کی امیدیں تھیں سرکار سے، جہاں ایک طرف سے لوگوں کا خیال تھا کہ سرکار بنے گی، کام ہوں گے، گورننس اچھی ہوگی، وہیں سرکار کو یہ بھی خیال تھا کہ جس طرح اس سے پہلے جو پی ڈی پی کانگریس کی سرکار بنی تھی، انہوں نے جموں کشمیر میں ایک ماحول اچھا بنایا تھا، ہیومن رائٹس وائلیشن کم ہو گیا تھا، پاکستان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ ہوا تھا، راستے کھل گئے تھے، تو اس قسم کے ماحول کی امید اس سرکار سے بھی تھی۔ مگر ہوا کہ جہاں پر ایک جگہ گورننس کے حوالے سے یہ سرکار فیل ہو گئی، ڈیولپمنٹ پروسیس جس طرح چلنا تھا وہ نہیں چلا، جس طرح انہوں نے الیکشن میں نوکریوں کی بات کی تھی، جس طرح دوسرے مسئلے پہ انہوں نے بات کی تھی، لوگوں کو جان و مال کا تحفظ دینے کی بات کی تھی, تو ہر جگہ یہ ناکام ہو گئی اور ایسا ماحول بنا کہ جو حریت کے لیڈر پچھلی سرکار نے جن کو رہا کیا تھا, ایک اچھا ماحول بنایا تھا, انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے جو 12 سال 13 سال کے بچوں کو بھی پتھر بازی کے لیے بند کر کے جیلوں میں ڈال دیا, خون خرابے کا سلسلہ شروع کیا اور لوگوں کو کہیں پر بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی, آواز نہیں اٹھا رہے ہیں. ایک طرف سے اتنے لوگ مار دیے گئے, دوسری طرف سے سرکار نے لوگوں پہ الزام لگایا کہ یہ جو لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں یہ پیسہ لے کے آ رہے ہیں, یہ لشکر طیبہ کے لوگ ہیں یا یہ کسی کے اکسانے پہ آ رہے ہیں, تو اس سے ماحول جو ہے ٹھیک ہونے کے بجائے اور زیادہ بگڑ گیا. بیسیکلی جو نوجوان ہیں جنہوں نے 15-20 سال میں کچھ بھی نہیں دیکھا ہے مشکلات کے سوا, بندوق کے سوا, مار پیٹ کے سوا, تو ان کو یہ خیال تھا کہ نئی سرکار بنی ہے اور اس کے جو ایک وزیر اعلیٰ بھی جوان ہے تو وہ شاید ان کی مشکلات کو بہتر سمجھیں گے, مگر بالکل اس کے برعکس ہوا ہے. جو امیدیں تھے امیدوں سے کئی زیادہ جو ہے اس سرکار کا جو ظلم و ستم ہے, اور کہیں نہ کہیں جو اس سرکار کو ہیڈ کرتے ہیں وہ کشمیر کی جو بنیادی چیزیں ہیں, جو بنیادی معاملات ہیں اس سے بالکل بے خبر ہے, اور انہوں نے اس وقت حالات ایسے ہیں کہ پوری وادی ایک جیل کی صورت میں بنی ہوئی ہے, جگہ جگہ گلی گلی میں تارے بچھی ہیں, لوگ جمعے کے دن باہر نہیں آ سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, تو ایک سمجھ لیجیے بالکل ایک سول وار بنا ہوا ہے کہ ایک طرف سے سارے عوام ہیں اور دوسری طرف سے سرکار ہے, اس کی فوج ہے, سی آر پی ایف ہے, پولیس ہے.
ناظرین, پاکستان کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کی وجہ سے $40 ارب سے زیادہ کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن ملک کا کردار ادا کرنے کی وجہ سے سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی منفی اثرات کا سامنا ہے. ہمارے تجزیہ نگار نے پاکستان کے وزیر اعظم کے اس بیان کا کچھ اس طرح سے جائزہ لیا ہے.
اسلام آباد میں انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے سربراہ سے بات چیت کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے اپنے وعدوں پر عمل نہ کرنے کی بابت عالمی برادری پر کڑی نکتہ چینی کی. یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ عالمی امداد کی کمی کی وجہ سے دہشت گردی سے متاثر علاقوں میں اسکولوں اور ہسپتالوں کی تعمیروں اور بنیادی ڈھانچے کی اصلاح کے لیے لازمی کام نہیں کیا جا سکا. اس سے قبل پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے پاکستان کو افغانستان میں نام نہاد دہشت گردی کے خاتمے کی غرض سے امریکہ کا ساتھ دینے کی وجہ سے تقریباً $40 ارب کے اخراجات برداشت کرنے کی اطلاع دی تھی. انہوں نے مغربی ملکوں سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کریں. اس تناظر میں پاکستان کے وزیر اعظم کی جانب سے اس بات کے اعادے سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستانی حکام دہشت گردی کے خلاف جنگ کے تحت یورپی ملکوں اور خاص طور سے امریکہ کے رویے پر شاکی ہیں, اور دکھائی یہ دے رہا ہے کہ اس صورتحال کا دو طرفہ تعاون پر بھی منفی اثر پڑے گا. 11 ستمبر کے حملوں کے فوراً بعد امریکہ نے القاعدہ اور طالبان کے مقابلے اور دہشت گردی کے خاتمے کے بہانے افغانستان پر فوج کشی کی, اور پاکستان نے جو اس وقت تک افغانستان میں طالبان حکومت کی حمایت کر رہا تھا اور طالبان کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کر رہا تھا, واشنگٹن کے دباؤ کے تحت امریکی فوج کو لاجسٹک اور انٹیلیجنس تعاون فراہم کرنے پر مجبور ہو گیا. پاکستان کے تعاون کی ضرورت کے باعث امریکہ کی اس وقت کی حکومت نے اسلام آباد کو واشنگٹن کا غیر نیٹو اتحادیہ قرار دیا. دکھائی یہ دے رہا ہے کہ پاکستان کو توقع تھی کہ امریکہ کے اس اعلان کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تعاون مضبوط ہوگا اور پاکستان امریکہ کی جانب سے زیادہ اقتصادی اور مالی امداد حاصل کر سکے گا, لیکن عملی طور پر پاکستانی حکام کی امریکہ اور یورپی ملکوں سے توقعات پوری نہیں ہوئی. پاکستانی حکام اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ واشنگٹن کی علاقائی پالیسیوں میں پاکستان کی پوزیشن مستحکم نہیں ہوئی, بلکہ غیر ملکی سرمایہ کاری اور اقتصادی حوالے سے بھی پاکستان کو زبردست نقصان اٹھانا پڑا. علاوہ ازیں آج جب امریکہ اور نیٹو افغانستان کے دلدل میں بری طرح پھنس گئے ہیں, تو وہ افغانستان میں جاری بدامنی میں آنے والی شدت کا ذمہ دار بھی پاکستان ہی کو قرار دے رہے ہیں, جس سے واشنگٹن کی علاقائی پالیسیوں میں پاکستان کی پوزیشن مزید خراب ہو رہی ہے. ان حالات میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے یورپ سے پاکستان کے وزیر اعظم کا شکوہ, جسے انہوں نے دوستوں کی وعدہ خلافی قرار دیا ہے, اس دباؤ کی نشاندہی کرتا ہے جس کا حکومت پاکستان کو مالی اقتصادی اور سرمایہ کاری کے تعلق سے اندرون ملک میں سامنا ہے.
ناظرین آخر میں ایک بار پھر ایران کا ذکر کرتے ہیں. گزشتہ دنوں مغوی ایرانی سائنسدان شہرام امیری منظر عام پر آئے اور اس کے بعد پاکستانی سفارت خانے کی وساطت سے وہ ایران واپس تشریف لے آئے. امریکہ اس سے قبل تک یہ لا علمی ظاہر کرتا رہا تھا اور انکار کرتا رہا تھا کہ شہرام امیری کو اس نے اغوا کیا ہے یا وہ امریکہ میں موجود ہیں. اس موضوع پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں حزب مؤتلف اسلامی کے مرکزی رہنما اور سابق رکن پارلیمان جناب حمید رضا ترقی صاحب. حمید رضا ترقی صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ شہرام امیری مدینہ سے اغوا کیے گئے اور اغوا کر کے ان کو امریکہ منتقل کیا گیا. پھر امریکہ اس بات سے انکار کرتا رہا کہ شہرام امیری ہمارے یہاں نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ شہرام امیری اپنی مرضی سے یہاں پر آئے. امریکہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا شہرام امیری کو اغوا کر کے آپ کے خیال میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، از مہم ترین اہداف
امریکہ کا ایک اہم ہدف اس کاروائی میں یہ تھا کہ اپنے جھوٹے دعووں کے لیے ایک سند اور ثبوت حاصل کرے عالمی رائے عامہ کے سامنے، جو جھوٹے دعوے ایران کی ایٹمی سرگرمی کو تعلق سے کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے اب تک متعدد جھوٹے دعوے کیے ہیں کہ ایران ایٹمی سرگرمیاں فوجی مقاصد کی طرف لے جا رہا ہے، پرامن نہیں ہے. امریکہ نے اپنے ان دعووں کے لیے فراہم کرنے کی بہت کوششیں کی ہیں اور اسی کوششوں کے تحت اس نے ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کا اغوا کیا، اور یہ اقدام کئی بار ہو چکا ہے. امریکہ کا دوسرا ہدف یہ تھا کہ اس طرح کے لوگوں سے اور ان سائنسدانوں سے انہیں کچھ ایسی اطلاعات حاصل ہو جائیں جو اطلاعات اب تک IAEA کے ذریعے سے امریکہ کو نہیں مل سکی ہیں، تاکہ امریکہ اس طرح کے اپنے اقدامات کے ذریعے اپنے آگے کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنا سکے، اور تاکہ جو غیر قانونی قراردادیں ایران کے خلاف انہوں نے پاس کروائی ہیں اس کی توجیہ کر سکیں. اور بنابراین انہوں نے جو شہرام جزائری کا اغوا کیا ان کے یہی اہداف ہو سکتے ہیں.
اچھا، صورتحال یہ تھی کہ شہرام امیری سعودی عرب عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے، اور سعودی عرب میں عمرے کی ادائیگی کے دوران انہیں وہاں سے اغوا کر لیا گیا، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی امریکی سی آئی اے کے ساتھ جو ہیں وہ ملوث تھیں، اور ان کے تعاون سے یہ کام ہوا. ظاہر ہے کہ سعودی عرب سے اغوا کیا جانا بغیر سعودی انٹیلیجنس کے تعاون کے ممکن نہیں تھا کہ امریکی سی آئی اے خود آ کر وہاں پر کوئی کارروائی کر سکتی تھی. آپ کے خیال میں اس سارے قضیے میں، اس سارے واقعے میں سعودی عرب کا ملوث ہونا کیوں کر آیا سامنے، کہ سعودی عرب نے کیوں اپنے آپ کو اس کام میں ملوث کرنے کی کوشش کی؟
همونطور که اشاره کردید،
جیسا کہ آپ نے کہا، بنیادی طور پر کسی ایرانی شہری کا اغوا جس کے پاس ایران کا پاسپورٹ ہے
عربستان،
سعودی عرب میں، ظاہر ہے کہ سعودی عرب کی انٹیلیجنس کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھا، نہیں ممکن نہیں تھا، اور یقیناً یہ سعودی عرب کے انٹیلیجنس کے تعاون سے ہوا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عربستان یا سعودی عرب کے لوگ سی آئی اے کے ہاتھوں فریب کھا گئے اور دھوکے میں آ گئے. امریکہ نے سعودی عرب کو ایران کے ایٹمی سرگرمیوں سے اس طرح سے ڈرا دیا کہ وہ اسرائیل کے مقابلے میں ایران سے زیادہ خائف ہو گئے اور ڈرنے لگے. ظاہر ہے کہ وہ سعودی عرب اسرائیل کے ایٹم بم سے نہیں ڈر رہا، لیکن ایران کی پران ایٹمی سرگرمیوں سے ڈرنے لگا ہے. تو یہ تھا سی آئی اے کی کارروائی کا نتیجہ. دوسری بات یہ ہے کہ علاقے میں جو انٹیلیجنس کی ان میں سعودی عرب اور سی آئی اے یا امریکہ کا تعاون ہے جاری ہے دنوں سے، اور علاقے میں ان کے لیے اطلاعات کا جو ایک اہم مرکز ہے امریکہ کے لیے وہ سعودی عرب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب کو جو اطلاعات شروع ہی سے ملی شہرام امیر کے سعودی عرب پہنچنے کے وقت سے لے کر جو اطلاعات ملی وہ پوری طرح سی آئی اے کو مل گئیں، اور ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ شہرام امیری کیا کام کرتے ہیں اور ان کا کیا عہدہ ہے. یہی وجہ تھی کہ یہ اطلاعات ملتے ہی فوراً ان کے اغوا کا اقدام کیا گیا اور فوری طور پر انہیں سعودی عرب سے نکال کر امریکہ پہنچانے کے انتظامات کیے گئے.
شکریہ. میں اگلے سوال کی جانب حمید رضا ترقی صاحب کے، امریکہ نے پہلے اس واقعے میں یہ کہا شہرام امیری ہماری ہمارے یہاں ہیں اور وہ اپنی مرضی سے یہاں ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ یہاں تحقیقات انجام دیں اور وہ آزاد ہیں اور جب چاہیں اپنے ملک جا سکتے ہیں، تو امریکہ نے اس سارے واقعے کے اندر کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں آپ کے خیال میں؟
امریکہ نے جو ڈرامہ یا سیناریو تیار کیا تھا وہ کچھ بالکل الگ ہی تھا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شہرام امیری کے ذریعے سے جو ایک محقق اور سائنسداں ہیں اور انہیں ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کی مکمل اطلاع تھے، اس حیثیت سے اس اہمیت کے انسان کو امریکہ میں ان کو جگہ دیں، پناہ دیں، اور اس کے بعد یہ شہرام امیری اس حیثیت سے کہ وہ ایران کے ایٹمی سرگرمیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان ایٹمی سرگرمیوں پر معترض کے طور پر یا ان کے مخالف کے طور پر وہ بات کریں شہرام امیری امریکہ کے فیور میں، تاکہ اس طرح سے عالم رائے عامہ کو موڑا جا سکے اپنی سمت میں اور وہ باتیں سمجھائی جا سکیں جو ان کے مد نظر ہیں. امریکہ کی غلطی یہ تھی کہ پہلے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ شہرام امیری سی آئی اے کے لیے کام کر رہے ہیں، پھر یہ کہ ان کے پاس بڑی اہم اطلاعات ہیں ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں، جبکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ
دانشمند ہستی ایرانی باشه
کہ ایران کے ایٹمی سائنسداں جس کے پاس اتنی زیادہ اطلاعات ہوں، ظاہر ہے وہ ظاہر ہے اتنی آسانی سے اسے کوئی حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ایران اسے غیر ملکی سفر پہ اتنی آسانی جانے دے گا، جبکہ ایٹمی مسئلے میں ہمارا کچھ بھی جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے. ایران کے ایٹمی سرگرمیاں بغیر کسی خوف کے سب کے سامنے، یعنی آئی اے اے کے سامنے، آئی اے اے کے انسپیکٹروں کے سامنے جاری ہیں، کچھ یہاں چھپا اور ڈھکا چھپا پوشیدہ نہیں. امریکہ کی دوسری غلطی شہرام امیری کے شناخت کے بارے میں تھی کہ یہ ان کے پاس کس حد تک ایران کے ایٹمی پروگرام کی اطلاعات ہے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس وقت ان کا اغوا کیا گیا اس وقت ان سے ایران میں ایٹم بم کی کسی سائٹ کی کچھ اطلاعات مل سکیں، اور اس کے بعد آئی اے کے انسپیکٹر جو اطلاعات کی بنیاد پر جا کے تحقیقات کریں اور دیکھیں. یہ بھی امریکہ کی ایک غلطی تھی جو شہرام امیری کے تعلق سے امریکہ نے کی. اس کے علاوہ ایک غلطی امریکہ کی یہ رہی کہ امریکہ نے غلطی جو یہ کی کہ بھئی ہم کو ان کے شہرام امیری کے امریکہ آنے کی کوئی اطلاع نہیں ہے، جبکہ امریکہ کے ایک سرکاری ادارے نے جب کہا کہ کوئی ہم کو اطلاع نہیں شہرام امیری کے آنے کے بارے میں، پھر دوبارہ یہ کہتے ہیں کہ شہرام امیری کو اجازت ہے کہ رہیں یا جائیں، تو ظاہر ہے یا امریکہ کی اطلاعات میں یہ کمزوری ہے، گڑبڑی ہے کہ وہ یہ نہیں، اس کا کوئی جواز نہیں پیش کر سکتے کہ بغیر ویزے کے کیسے شہرام امیری امریکہ میں آ گئے اور انہیں اطلاع بھی نہیں. اس طرح سے امریکہ نے اپنی، بہرحال صورتحال یہ ہے کہ آج امریکہ کو اغوا کا جواب دینا چاہیے.
حمید رضا ترقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اس گفتگو کے لیے.
تشکر.
ناظرین آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی.